أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم في الخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. یہ سورہ یونس ہے جس کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. زمانہ نزول اس کا وہ انتہائی پرتشدد زمانہ ہے کہ جب کفار مسلمانوں کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالے ہوئے تھے اور ہر لحاظ سے انہیں تپا رہے تھے، اور جتنی بھی دباؤ کے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں اہل ایمان کے اوپر اور انہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی ترغیبیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام استعمال کی جا رہی ہیں. آپ قرآن مجید کا جو انداز ہے اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ. اگر اللہ بھی بندوں کے لیے اتنی ہی جلدی مچاتا انتقام لینے اور سزا دینے کے معاملے میں جتنی وہ فوائد کے معاملے میں فوائد بٹورنے کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں، اتنی اللہ اگر ان سے انتقام لینے اور انہیں شر میں مبتلا کرنے کی جلدی کرتا لقضی الیہم اجلہم تو کبھی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا اور ان کی باری آ چکی ہوتی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون. اللہ تو ان لوگوں کو کہ جو بھول گئے ہیں کہ کبھی ہم سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے، انہیں ان کی اس سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ. انسان کی سرشت یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا تو ہمی کو پکارتا ہے. اس وقت تمام جھوٹے سہارے جو عام آرام کے زمانے میں وہ پکڑے رہتا ہے سب کو چھڑک دیتا ہے، صرف ہمی کو پکارتا ہے. لِجَنْبِهِ خواب و پہلو کے بل لیٹا ہوا ہو، او قائدا خواب و بیٹھا ہوا ہو، او قائما خواب و کھڑا ہوا. ان تینوں صورتوں میں صرف ہمیں کو پکارتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے. لیکن اس سرشت کا، انسان کی سرشت کا ایک پہلو اور ہے، وہ یہ ہے فلما کشفنا عنہ ضرہ. لیکن جب ہم وہ مصیبت اس سے ہٹا لیتے ہیں مرا تو اس طرح چل پڑتا ہے کعلم یدعونا الی ضر مسہ کہ جیسے اس نے کبھی کسی مصیبت میں ہمیں پکارا ہی نہ ہو. اتنے جلدی وہ بھول جاتا ہے اور اتنے جلدی وہ چھٹک دیتا ہے اسے احساس ہو کہ وہ ساری مناجات ہیں اور اس کی وہ ساری چیخ پکار اور وہ الہا اور زاری کے ساتھ تڑپ تڑپ کے جس طرح ہمیں یاد کرتا ہے، جو ہی ہم اس سے مصیبت کو ہٹاتے ہیں مر رہا چل پڑتا ہے. کالم یدونا الى ضر مسہ، کہ جیسے اس نے کبھی کسی مصیبت کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ ہو. یہ انداز. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. یہ اس کرتوت ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے بھی ان کے ان اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. اس کفران نعمت کی وجہ سے، اس جان بوجھ کر غداری کے رویے کی وجہ سے، پھر ہم نے بھی انہیں ان کی اپنی ہوا و ہوس کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے تاکہ وہ یقینی طور پر ہماری سزا کے حقدار بنیں، اور پھر یہ کہہ نہ سکیں کہ اگر ہمیں ایک موقع اور دے دیا جاتا تو ہم شاید سدھر جاتے. یعنی یہ کہ ہر وہ شخص کی جس نے کبھی ہمیں پکارا ہے اور اس کا وہ پہلا گناہ ہے یا دوسرا گناہ ہے یا تیسرا گناہ ہے، تو ہم اپنا کرم پر کرم کیے جاتے ہیں، اس کی فریاد کو سن کر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں کہ اس وقت خالص ہم ہی کو پکار رہا ہے. لیکن جب وہ ڈھٹائی کا یہ رویہ پکا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی یہی بدعملی اس کی نگاہوں میں ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اے مخاطبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کفار مکہ، اے سرداران قریش، تم سے قبل بھی ہم کئی امتوں کو تباہ کر چکے ہیں. لما ظلم، صرف اس وجہ سے کہ وہ ظلم سے باز نہیں آتے تھے، ظلم کو شعار بنا لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ تباہ کر دیے گئے. وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. اور یہ بات نہیں کہ ہم نے وارننگ نہیں دی تھی، تباہی سے پہلے انبیاء بھیجے، ہاتھ بھیجے، مناد بھیجے، بشیر بھیجے، نذیر بھیجے ان کے درمیان. وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان لا کے دینے والے تھے ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام آئے، جاءتهم رسلهم بالبينات، تو واضح کھلی نشانیاں لے کے آئے. انبیاء علیہ السلام نے جو قول سے بات کہی، اپنے عمل کی صورت گری سے اسے حق ثابت کیا، یہ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کی اطاعت انسان میں کیا انقلاب برپا کرتی ہے، اور اللہ کی ارشادات پر عمل کرنے والا انسان جو ہے وہ کس طرح فائق ہوتا ہے دوسری نسل انسانی سے، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے لین دین میں، اپنی معیشت میں، اپنے اقتصاد میں، اپنے تمدن میں. انبیاء علیہ السلام نے قول اور فعل کا پورا نمونہ رکھا، بالبینات کھلی کھلی نشانیاں لے کے. وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ بدبخت قومیں مان کے دینے والی تھی نہیں اور ظلم پر اڑے رہے، اس لیے تباہ کر دیے گئے. کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم تو اسی طرح مجرموں کی قوموں کو بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اب ان کے بعد آزمائش کے میدان میں ہم نے تمہیں لا کھڑا کیا ہے، اور اپنا نائب السلطنت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ہمارے خلیفہ ہو گئے، ہمارے نائب السلطنت ہو گئے. اگر محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اس راستے پر چلتے ہو جس کی رہنمائی کے لیے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا گیا ہے، تو اب اقتدار و اختیار جو ہے اللہ کا، وہ نیابت کے طور پر تمہیں منتقل ہونے والا ہے. میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کو دہکتی کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر گرم پتھر ان کے سینے پر ڈال کے اور انہیں اس کے نیچے ڈالا جاتا تھا، ان کے منہ میں لوہے کی لگامیں ڈال کر لونڈوں لباڑیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور پورے مکے میں وہ انہیں گھماتے تھے. چابک کی جو ضرب پڑتی تھی اس پر وہ احد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کا ترانہ ان کی زبان سے نکلتا تھا. اس انتہائی تشدد کے زمانے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اقتدار و اختیار ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا. جنگ خندق کا واقعہ بہت بعد کا ہے کہ خندق کھودتے وقت کدال لگتی ہے ایک پتھر کے اوپر اور چنگاری اڑتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں قیصر روم کی حکومت کا وارث بنا دیا گیا. تھوڑے وقفے کے بعد پھر چنگاری اڑتی ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں بشارت ہو، تمہیں کسرا ایران کی حکومت کا وارث بنا دیا گیا. مدینہ گھیراؤ میں تھا، دشمن نے ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی تھی، لیکن یہ اس سے بہت پہلے نہایت بے بسی کے زمانے میں کہ مکہ جو تھا پورے کا پورا دار العذاب بنا ہوا تھا اہل ایمان کے لیے اور حضور کے صحابہ کے لیے. اور قرآن مجید کہتا ہے اس وقت ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے زمین میں تمہیں اپنا نائب السلطنت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تمہیں. پوری آیت سنیں، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان پچھلی جو طاقتور قومیں تھیں، صاحب اقتدار قومیں تھیں، جن کے قصص تمہیں قرآن مجید میں بتائے جا چکے ہیں، جن کی عظیم سلطنتوں اور ان کی عظیم تعمیرات کے قصے تم قرآن مجید میں سن چکے ہو، ان کے بعد اب ہم نے تمہارا نمبر لگایا ہے. اقتدار اور اختیار جو ہے وہ تمہارے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوگا. کیوں؟ لے نن زورا کیفا تعمر، تاکہ لے ننظرا ہم دیکھیں، کیف تعملون کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اس آیت کے نزول سے لے کر قیامت تک اقتدار و اختیار کا اصل مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کی نالائکی، ان کی کوتاہی سے اس سے اقتدار چھینا جاتا ہے، اسے ذلیل کیا جاتا ہے، اسے رسوا سر بازارے کر دیا جاتا ہے، پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ بار الہ اگر تو پھر اقتدار اور اختیار ہمیں عطا فرما تو ہم تیرے دین مبین کو، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی نظام حیات کو، نظام حکومت بنائیں، اور اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات کو اسلام کے دین مبین کی روشنی میں چلائیں گے. اللہ پھر اس وعدے پر عطا فرما دیتا ہے حکومت، اور پاکستان اس کی زندہ حقیقت ہے آپ کے ساتھ. لیکن لے ننظرا کیفا تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. قیامت تک آپ وٹنس باکس میں کھڑے ہوئے ہیں، قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت جو ہے وہ گواہی کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے، اس کے قول اور اس کے فعل کی گواہی اس سے لی جا رہی ہے. اور جہاں جہاں اختیار و اقتدار اس کے پاس ہے تو پھر پوری بھرپور چھان بین ہو رہی ہے کہ اس نے کیسا عمل کیا. اسے جو دولت عطا کی گئی تھی، اسے جو اختیار عطا کیا گیا تھا، اسے جو اقتدار عطا کیا گیا تھا. اعجاز اسلام کا یہ ہے کہ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے کہ جب مسلمان سخت مغلوب تھے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، حج کے موقع پر مسلمان پڑھتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ یہ وعدہ ہے. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو تنے تنہا اللہ نے شکست دی. اس لیے کہ حضور نے جنگ خندق کے موقع پر جب مٹھی اللہ کے حکم کے اوپر ماری ریت کی اور آندھی چل پڑی اس سے اور ان کے سارے خیمے وغیرہ اکھڑ گئے اور ان کا سارا کھانے کا سامان برباد ہو گیا اور نہایت دہشت سے بھاگ کھڑے ہوئے محاصرہ کرنے والے، تو اللہ نے کہا مار امیت اس رمیت، یہ مٹھی بھر ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ کی چلائی ہوئی آندھی تھی، چونکہ آپ نبی آخر الزمان ہیں تو یہ سعادت چونکہ ہر معاملے کی اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ سے کہا کہ آپ ایک مٹھی بھر ریت پھینکیں، لیکن وہ پوری آندھی جو اس مٹھی بھر ریت سے چلی وہ اللہ کی چلائی ہوئی تھی۔ تو یہ آخری جو آیت ہے یہ اس لحاظ سے اس پس منظر میں قابل غور ہے کہ اس انتہائی مظلومی اور محکومی اور بے بسی کے عالم میں مکہ مکرمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اقتدار و اختیار اور خلافت عرضی جو ہے وہ ہم نے خاص کر دی، اور جب یہ ملے گی تو ہم دیکھیں گے، اس لیے دے رہے ہیں کہ تم پھر اس کے شایان شان اعمال کرتے ہو یا نہیں، کہ جب تمہیں اقتدار نصیب ہوتا ہے۔ اچھا جی، جب قومیں اس بات کو نہیں مانتی تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وعدے کرنے کے بعد جب اس پر پوری نہیں اترتی اقوام عالم، مسلمانوں کی ملت خاص طور پر، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان امتیں تھیں اور انہوں نے روگردانی کی اللہ سے جو وعدے کیے تھے، تو اللہ کا قانون اس معاملے میں کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس باعث کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس باعث کہ در حقیقت وعدے کرتے وقت بھی وہ جھوٹے تھے، نیت ان کی نہیں تھی کہ جب ہم اختیار اور اقتدار ملے گا تو ہم اس کام کو کریں گے، نعرے ہی لگواتے رہے۔ کتنے سال گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، لوگوں نے چیخ چیخ کر چار نکاتی مطالبہ نظام اسلامی اٹھا، پاکستان اسلامی کے لیے بنایا گیا، اور شہید ملت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ابھی سے یہ اسلامی نظام کا کھٹراگ تم اس غریب کے اوپر ڈال رہے ہو، ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جی مسلمان کا بچہ ہے، پیدا یہ ابھی ہوا ہے بلا شبہ، ہم جو کہتے ہیں کہ اس کا نام مسلمانوں کا رکھ دیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دیں، عقیقہ بھی آپ نے نہیں کروایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ختمہ کر دیا جائے تاکہ یہ ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے کہ یہ مسلمان ہی کی حیثیت سے اسے بڑا ہونا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس بالغ لوگوں پر جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ کریں، کہیں سے بسم اللہ تو کریں، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کی جاتی۔ 1956 میں آ کے پہلا دستور بنا جو اسمبلی نے پاس کیا، اور اسے 1.5 سال بھی نہیں چلنے دیا، پھر ایک ڈکٹیٹرشپ کا قانون 62 کا آئین آ گیا ایوب خان کا، اور اس وقت سے ابھی تک یعنی ہم واپس اپنی راہ پر ٹھیک نہیں آئے۔ ضیاء الحق صاحب نے پورے تقریباً 10 سال ہی وعدے کیے ہیں اسلامی نظام کے، اور اس پہاڑ کو کھودنے کے بعد جو چوہا برآمد ہوا ہے اس میں، وہ بھی مرا ہوا برآمد ہوا ہے، غیر سودی معیشت کا وہ مارک اپ والا سلسلہ انہوں نے نکالا جی، جو خالص سود ہے، آپ دل بہلا لیں کہ غیر سودی ہے، آپ کا جو جی چاہے، اور کچھ قوانین کہ جن کا نفاذ حدود کا، قصاص کا، دیت کا سرے سے نہیں کیا، بحثیت قوم کتنے نالائق ہیں ہم، سینٹ پاس کرتی ہے نواں آئینی ترمیمی بل، بیگمات اس کے خلاف نعرے لگاتی ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، اسلام نہیں چاہیے، اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا، ہمیں قرون مظلمہ ڈارک ایجز کے قوانین نہیں چاہیے، یہ اسلام کو یعنی یہ بگڑی ہوئی بیگمات نے یہ نعرہ لگایا، اور آپ جانتے ہیں بڑا پرانا شعر ہے ہماری جو تصویر کشی سید اکبر حسین الہ‌آبادی نے کی کہ اکبر کبھی ڈرے نہیں دشمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے. تو وہ جو سعادت تتوار شہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف سفید بالوں والا اقبال احمد خان غلط رخ پر لیے جا رہا ہے, وسیم سجاد کو لاؤ, اچھا خاصا اینگلو محمدن ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا راستہ روکے گا اور کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے سینٹ کے پاس شدہ قانون کو پھر سٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا, اس پر صرف رائے شماری ہونی تھی. یعنی یہ ایوان بالا کی اتنی بڑی توہین ہے کہ وہ الو بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل احمد بیٹھے ہوئے ہیں ایوان بالا میں, انہیں یہ تمیز اور شائستگی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ یہ جانے کہ آئین میں کیا ترمیم کر رہے ہیں. ہمارے بچے جمہورے جو ہیں ان کی سٹینڈنگ کمیٹی اس کو دیکھے گی کہ ان احمد انہوں کیا کر ڈالا. اب یہ کہ اس کی داڑھی ذرا بڑی ہوئی ہے اس کو ذرا کم کیا جائے, اور یہ کہ کرو کٹ ہونے چاہیے اس کے بال یا ہپی بال ہونے چاہیے, اور اس کو پتلون پہنائی جائے یا سٹون واش جینز پہنائی جائیں یا چوڑی دار پاجامہ پہنایا جائے. اب اس کے اوپر حتیٰ کہ یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی, کوئی چوتھا مارشل لا لگ جائے گا. ان بےمانوں نے بحثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لیا کہ نوی آئینی ترمیمی بل کو جس میں کتاب و سنت کو ایک 12 قانون تسلیم کیا گیا تھا لفظاً, اور فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں سماعت کر سکے, اس کو سرے بازار کھلے بندوں روز روشن میں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کو روک لیا گیا. اور وہ جو ٹرکری ہے معروف ٹرکری پارلیمنٹری پریکٹس کی کہ کمیٹی در کمیٹی اس کو گھماؤ جی, اور اسے کبھی بھی اسٹیج پر مت آنے دو کہ جہاں وہ پاس ہو سکے. کل ملک کے حالات سے مجبور ہو کر وہ کوئی چیز کر ڈالیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن وہ ہوگی وہی کہ کافر نہ تو وانی شد ناچار مسلمان شو, کہ بھئی یہ کافر تو ہو نہیں سکتے, اب مجبوری ہے مسلمان ہی کہلانا پڑے گا. لیکن جتنی بے ایمانی کر سکتی تھی قومی اسمبلی اس نے بھرپور کی, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اس صورتحال کے اوپر جب کوئی قوم آتی ہے مسلمان کہلانے والی تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلی سزا نفاق کی دیتے ہیں, ان کے دلوں میں نفاق کا کینسر ڈال دیتے ہیں, گل سڑ جائیں ان کے قلوب, پھر اچھی باتوں کے ادراک اور احساس کا جو مسئلہ ہے وہ انہیں بڑا عجیب لگے. جیسے چمار بے ہوش ہو جائے تو اسے لخلخہ کوئی نہیں سنگاتا, کوئی سڑا ہوا جوتا اسے سنگایا جاتا وہ ہوش میں آتا, اللہ پھر یہ سزا دیتا. تو پہلی سزا فرمائی فعاقبہم نفاقاً فی قلوبہم, ہم نے پھر نفاق کو وارث بنایا ان کا اور ان کے دلوں میں وہ گھر کر گیا. الی یوم یلقونہ, اس دن تک جس دن کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے پیش کیے جائیں کہ قیامت کے دن. اسپین میں آیا تو اسپین تباہ ہوا, ہمارے جو آثار ہیں تباہی کے, کراچی جس عذاب سے گزر رہا ہے, حیدرآباد جس عذاب سے گزر رہا ہے, اللہ اپنا کرم فرمائے, میں کوئی بدفعل منہ سے نہیں نکالتا, لیکن جس رخ پر جا رہے ہیں وہ رخ جو ہے الی یوم یلقونہ, فرمایا کہ جب قوم اس طرح ڈٹائی اور بےمانی کے ساتھ تل جائے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ناحق پر کھڑی ہو جائے اور ہماری راہ کا روڑا بن جائے, رکاوٹ بن جائے, ہمارے دین کو راستہ دینے پر آمادہ نہ ہو, تو نفاق کا مرض لگاتے ہیں. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, اس لیے کہ اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی انہوں نے. وبما کانوا یکذبون, اور یہ کہ وعدہ کرتے وقت بھی جھوٹے تھے, اس وقت بھی ان کا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ارادہ تھا کہ ووٹ لے لیں. کس کا اسلام, کس کیسا اسلامی دستور, کیسا اسلامی نظام, افواہ بنائیں گے. اور شاعر کہیں گے کہ تو اس آنچل کا پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا جی، سر پر دوپٹہ کائے کو کرتی، نیت پہلے سے خراب تھی. تو فرمایا کہ اس کے بعد سزائے نفاق دیتے ہیں. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. یہ اتنے احمق ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی نہیں جانتے کہ اللہ تو ان کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تو وہ سرگوشیاں جو آپس میں کرتے ہیں، مسکوٹ کرتے ہیں، خفیہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ موجود ہوتا ہے، اللہ تو وہاں بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور وہ تو غیب کا علام ہے، غیب کی ساری باتوں سے آگاہ ہے. لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا. تو پہلی سزا بتائی گئی کہ ایک ایسی قوم جو گندم نماز جو فروشی کرے گی، پہلی سزا سزائے نفاق. دوسری سزا جو ملتی ہے وہ عذاب افتراق. پٹھان مہاجر کا گلا کاٹے گا، مہاجر پٹھان کا گلا کاٹے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. قل، فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر عذاب کو مسلط کر دے. او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب ابلے، تمہارے پاؤں کو جکڑ لے عذاب، بھاگنے کا نہ چھوڑے. او یلبسکم شیعم، یا تمہیں شیعہ بنا دے. شیعہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جانا جو ہے یہ شیعہ ہونا. اور یوزی کا بعض اکم باس آباد اور پھر ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو عذاب چکھائے، ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ دے کہ ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کی گردنیں کاٹے، گھر جلائے، زندہ انسانوں کو آگ میں جلائے. نفاق سے توبہ نہیں کرتی جب قوم، اور 40 سال بعد بھی زبان پر پرائم منسٹر اب بھی اسلامی نظامی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے وزیر پارلیمانی امور اور وزیر عدل کو جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ خبردار بیگمات کو ناراض نہیں کرنا، اور جتنا فراڈ کر سکتے ہو. سب سے بڑا فراڈ آدمی جو تھا سینٹ میں وہ پکڑا گیا، وسیم سجاد، اور اسے وزیر عدل بنائے گا. حکم یہ ہوا کہ یہ اتنا ایسا ڈھیل کا پیچ لڑاؤ کہ لوگ بھول ہی جائیں، اور پھر اس طرح ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ آ جائے کہ جب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں گے تو کہیں گے کہ بھائی کون سا اسلام یار، کیسا اسلام. ضیاء الحق نے 10 سال جس اسلام کی بات کی تھی، ہم نے اسے اورنگی ٹاؤن میں اور علی گڑھ کالونی میں دیکھ لیا، وہ کیسا اسلام ہوتا. کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹتے ہیں. انہیں حکم یہ ہے کہ آپ اس حد تک اس کو لمبا کریں کہ اسلامی نظام لوگوں کو بھول جائے، بلکہ لوگ گالیاں دینے لگے. تو فرمایا کہ ہم عذاب کو اوپر سے بھی مسلط کرتے ہیں، عذاب پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا ہوا برآمد کرتے ہیں، وہ دامنگیر بھی ہو جاتا ہے، پاؤں بھی پکڑ لیتا ہے اور کہیں بھاگنے بھی نہیں دیتا. وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں، تمہیں شیعہ بنا دیتا ہے، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تمہیں کاٹ دیتا ہے، اور ایک ٹکڑا جو ہے دوسرے ٹکڑے کی گردن کاٹتا ہے، اس کے گھر جلاتا ہے، اسے زندہ آگ میں جھونکتا ہے، اور سرے سے کوئی دکھ اور کرب محسوس نہیں کرتا. فرمایا یہ عذاب الہی، یہ ہمارا بھیجا ہوا عذاب ہے، ہم پھر یوں بھی کرتے ہیں. اگر تم منافقت میں اسلام کے معاملے میں اتنے پکے ہو گئے اور اس طرح تم نے فراڈ کرنا شروع کیا ہمارے احکام کے ساتھ، تو پھر یہ آئے گا. تیسرا عذاب جو ہے وہ تنبیہی عذاب ہے، اور تنبیہ یہ ہے کہ آخری عذاب، آخری تباہی آنے سے پہلے ایک عذاب بھیجا جاتا ہے جسے قرآن مجید چھوٹا عذاب کہتا ہے، کہ مکمل تباہی سے پہلے ہم وہ عذاب بھیجتے ہیں. اور ہم وہ بدبخت قوم ہیں کہ ہم پر وہ آ چکا مشرقی پاکستان کی صورت میں، وہ چھوٹا عذاب ہم بھگت چکے ہیں، لیکن دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ اب اسے بھلا بھی چکے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اس روش پر قائم لوگوں کو، ہم جن کا ذکر آپ اوپر سنتے چلے آئے ہیں، جو ڈٹائی کے ساتھ، سرکشی اور غداری کے ساتھ.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی